الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو شہر علم کا مرکز بنے اور جہاں پہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے علم حدیث اور تفسیر کو خوب خوب پھیلایا اور شریعت مکمل طور پہ نافذ ہوئی، ان میں کوفہ بھی تھا، مصر بھی تھا، اور ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ تو سب سے پہلے تھا۔ حضرات خلفائے کرام رضی اللہ عنہم نے اسے خلافت راشدہ کا مرکز بنایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ میں رہتے بھی تھے اور آنا جانا بھی تھا۔ اس لیے جو تہذیب اور ثقافت اور جو عمومی معاشرہ تشکیل پایا، اس میں علم کا دور دورہ تھا۔ پھر بعض حضرات پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی بھی لگائی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں حاضر باش رہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ارشاد فرمائی تھی کہ علاقے نئے نئے فتح ہو رہے ہیں اور نئے سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان مسائل میں فتویٰ دینے کے لیے اور ان مسائل میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتنے بڑے فیصلے اور اتنا بوجھ میں اکیلا نہیں لے سکتا، یہ ضروری ہے کہ کچھ اور لوگ بھی مدینہ منورہ میں رہیں۔ پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے اگرچہ بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود یہ طلب رہتی تھی کہ یہ بتاؤ کہ ان کے فتاوی کیا ہیں، فلاں مسئلے میں فلاں نے کیا فتویٰ دیا ہے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنے علم کو اور اپنی معلومات کو دن بدن بڑھاتے رہتے تھے۔ اب جو اگلی نسل پیدا ہوئی تابعین کی، ان میں علم کے خزانے تھے اور وہ جوہر نکھر کر سامنے آ گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد لوگوں نے جوک در جوک جو علم حاصل کیا ہے، تو ایک سے ایک بڑا صاحب علم مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان علمی مجلسوں کا ذکر کرتے تھے جو مدینہ منورہ میں صبح شام ہوتی تھی، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ خلافت اور حکومت نہ ہوتی تو میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا، یہ بوجھ اگر مجھ پہ نہ ہوتا تو میں مدینہ منورہ حاضر ہوتا اور شام کو جو مجلسیں وہاں ہوتی تھیں ان مجالس میں بیٹھتا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 10 سال گورنر رہے تھے، اس لیے وہ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ ہونا یہ تھا کہ عبد الملک کے بعد خلافت عبد العزیز کے حصے میں آتی، لیکن عبد العزیز کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے عبد الملک نے خلافت اپنی اولاد کی طرف منتقل کر دی اور بھائی کی طرف منتقل نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے مدینہ منورہ علم کا گہوارہ تھا، اور لوگ اپنے علماء میں سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی شخصیت ایسی تھی جس کے متعلق یہ کہتے تھے کہ اب اس شہر میں اس سے بڑا آدمی نہیں رہا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر کے متعلق یہ کہا گیا, پھر محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے قاسم کے متعلق یہ کہا گیا, اور وہ تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنو امیہ کی سازشوں کے خلاف ایک دن فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے مجھے زیادہ ستایا تو میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور خلافت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دوں. انہی لوگوں میں جو شخص مدینہ منورہ کا عالم کہلاتا تھا, یہ لقب دو آدمیوں کے لیے بہت مشہور ہوا. ایک تو تابعین میں اور وہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور ان کے بعد یہ لقب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آیا, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اہل مدینہ کا عالم یا مدینہ منورہ کا عالم کہنے میں بہت بڑی تعداد علماء کی تھی, اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ لوگ اپنے اونٹوں کو بھگائیں گے اور سواریاں جلدی جلدی چلائیں گے تاکہ مدینہ منورہ کے عالم سے علم حاصل کریں, تو یہ حدیث صحیح معنی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر منطبق ہوتی. لیکن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق کہا گیا کہ سید التابعین تھے اپنے زمانے میں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ تابعین میں مدینہ منورہ میں ان سے بہتر ہستی کوئی نہیں گزری, اور سعید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت یہ 4 برس کے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 ہجری میں ولادت ہوئی ہوگی, کچھ کہتے ہیں 2 سال کے تھے. لیکن جو محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا ہے, اور ایک دن سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ نے خود بھی کہا کہ اب دنیا میں کوئی شخص شاید ایسا نہیں رہا جس نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی آواز سنی ہو, اور میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی, تو یہ 4 سال کا بچہ شاید بیان کر سکتا ہو. اس لیے وہ روایات جن میں یہ آتا ہے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال شہادت کے وقت زیادہ بڑی عمر کے تھے, وہ زیادہ مناسب لگتا ہے. اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت قریب سے دیکھا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی زیارت انہوں نے کی ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بچپن میں چلے جاتے تھے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو یہ داماد تھے. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث بہت ان کے پاس تھیں, یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا کہ عالم الناس بحدیث ہی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سب سے زیادہ سعید رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, یہ تو گویا گھر کی بات تھی, اور کئی کئی مرتبہ سینکڑوں مرتبہ ان حضرات کی خدمت میں گئے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتے رہے. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پہلے ہو گئی تھی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے انتقال ہو گیا تھا بلکہ, تو یہ روایات تو عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی بیان کرتے ہیں لیکن واسطہ نہیں ذکر کرتے کبھی کبھی. اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی روایات بھی بیان کرتے ہیں، سعد ابن عبادہ، حضرت ابو ذر، حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی انہوں نے دیکھا بھی اور روایات بھی بہت بیان کرتے ہیں، اپنے والد مسیب کی روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی، اور اسی طرح باقی ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ میں بھی ان کی روایات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملتی ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہتے تھے، تو یہ ساری روایات جن میں براہ راست وہ ان بزرگوں سے بیان کرتے ہیں جن کی زیارت انہوں نے نہیں کی اور پھر واسطہ ذکر نہیں کرتے، تو یہ روایات مراسیل، مرسل روایات کہلاتی ہیں، اور یہ اس لیے قابل قبول ہوتی ہیں کہ یہ لوگ سچے تھے، عقل مند تھے، تو انہوں نے اگرچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور نہیں پایا، لیکن ظاہر ہے کہ گھر گھر باتیں ہوتی تھی مدینہ منورہ، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال اور ان کے ہوش میں آنے کے درمیان فاصلہ ہی کتنا تھا، یہی 14-15 برس کا فاصلہ رہا ہوگا یا 20 برس کا رہا ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسی ہستی نہیں تھی، خلافت راشدہ ایسے لوگ ہی نہیں تھے کہ 20 سال میں ان لوگوں کی باتیں ختم ہو جاتی، سب چیزیں لوگوں کو پتا تھیں اور لوگ ان کے حوالے دیتے تھے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے، فلاں فیصلہ یہ ہوا تھا، فلاں فیصلہ یہ ہوا تھا، اور ان ساری چیزوں کو انہوں نے سنا اور امت میں آگے منتقل بھی کیا۔ چنانچہ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، خراسان سے عطا ہیں، اور ایسے ہی عمر ابن شعیب ہیں، عمر ابن دینار ہیں، اور ان کے اپنے بیٹے محمد ابن سعید ہیں، قتادہ ہیں، اور امام زہری ہیں، اور حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہے، محمد ابن منقدر ہیں، یحیٰ بن سعید انصاری ہیں۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر علم کے پہاڑ تھے اور ان کے شاگرد تھے، اور ان کے حلقے میں، ان کے پاس مسلسل حاضر ہوتے تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو وہ نابینا تھے، لیکن انہوں نے اتنا ان کی احادیث کو سنا کہ ایک موقع پہ انہیں کہنا پڑا کہ بھاگ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، تو نے تو مجھے خالی کر دیا ہے۔ قتادہ کو کہتے تھے کہ تم نے میرے علم کو مجھے نچوڑ لیا ہے۔ تو قتادہ رحمت اللہ علیہ نے بہت چیزیں ان سے سنی تھی، اور پھر عمل میں بھی بہت اچھے تھے، تو علم اور عمل دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ میں جمع کر دی تھی، اور احادیث کی سند ان کی بہت اچھی تھی۔ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان کو ایک ہی تو واسطہ تھا، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا، اور وہ لوگ ان کو بہت کچھ بتاتے بھی تھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے براہ راست روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فی، تین حرکتیں جس شخص میں پائی جائیں، فہو منافق، وہ آدمی پکا منافق ہے، وہ انسان و صلاح، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے تو بھی منافق ہے، نماز پڑھے تو بھی منافق ہے، اور وہ فرماتے تھے سعید رحمت اللہ علیہ کہ یہ تین چیزیں بیان کی، اور ایک کو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، وزعم انہ مسلم، اگرچہ اس کو یہ خیال ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن حقیقت میں وہ منافق ہے، من اذا حدث کذب، جو بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تُمَنَ، اور جب اسے تُمِنَ امانت دی جائے تو خانہ خیانت کر جاتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، ظاہر ہے کہ یہ تینوں حرکتیں بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں کہ آدمی بلا سبب جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی جھوٹ بولے، کوئی وجہ بھی تو ہو، کوئی قتل کرنے لگا ہے مثلا اور کہتا ہے مار دوں گا جان سے فلاں بات بتاؤ، اور یہ جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتا ہے، تو کوئی جواز ہے کہ زندگی جاتی تھی اس لیے غلط بیانی سے کام لیا، لیکن بغیر وجہ کے جھوٹ بول دینا، ایسی وعدہ ہے، وعدے میں کبھی ہو جاتا ہے، آدمی پورا نہیں کر پاتا، حالات اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہتے، پھر بھی کوئی بات ہوئی، میں سستی کی وجہ سے اپنے وعدوں کو پورا نہ کرنا، اور امانت میں خیانت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کی شان سے گری ہوئی چیزیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی چیزوں میں قرار دیا۔ تو سعید رحمۃ اللہ نے یہ روایت براہ راست پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے، اور ایسی کئی روایات آپ کو کتابوں میں ملیں گی۔ ان کے دادا حسن حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس اعتبار سے ان کے دادا بھی صحابی تھے، فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کے والد مسیب بھی صحابی تھے، خود یہ تابعین میں سے ہیں رضی اللہ عنہم۔ تو حسن کا مطلب ہوتا ہے سخت زمین، سخت چیز۔ تو حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ تو ان کا حزن۔ آپ نے ارشاد فرمایا بل انت سہل، نہیں نہیں، تم تو بہت نرم ہو، نرم زمین ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسم سمانی بہی ابوایا، ایسا نام ہے جو میرے والدین نے رکھا تھا، وہ عرفت بہی فی الناس، اور اب لوگوں میں اسی نام سے پہچانا اور پکارا جاتا ہوں۔ کوئی عذر پیش کیا اپنا کہ ایک تو والدین کا نام رکھا ہوا عزیز ہوتا ہے، عربوں کی ثقافت تھی، اور دوسرے لوگوں میں اب شہرت اسی نام سے، اب نام بدلوں گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو گویا قبول فرما لیا، خاموش ہو گئے۔ لیکن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے دادا اپنا نام بدل دیتے اور سہل رکھ دیتے تو ہمارے خاندان میں یہ جو ایک طرح کی سختی ہے نا لوگوں کے ساتھ، یہ ختم ہو جاتی، نکل جاتی۔ دوسری جگہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اور پھر فرمایا تھا کہ تم سہل ہو، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول میں نام تبدیل نہیں کرنا چاہتا، تو آپ خاموش رہے، اور کسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی تو دین ہے، تو گویا ان کی بات کو مان لیا گیا۔ پھر اللہ نے عمل بھی بہت اچھا دیا تھا، صحابی رضی اللہ عنہ کے اولاد بھی تو تھے، اور پھر انہوں نے تربیت بھی اچھی کی تھی۔ ایک مرتبہ سعید رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ 40 سال سے میری جماعت مسجد نبوی کی قضا نہیں ہوئی، اور پھر فرمانے لگے ما اذن المؤذن مذ 30 سنہ، 30 سال ہو گئے ہیں اس حال میں کہ اذان دینے والے نے جب اذان دی ہے، الا وانا فی المسجد، میں اس سے پہلے مسجد میں تھا۔ 30 سال تک مؤذن سے پہلے مسجد میں پہنچانا، یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ انہیں اس بات کا بڑا شدید احساس تھا کہ اللہ کا ادب اور احترام انسان پر غالب رہنا چاہیے، تو کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ مؤذن پکارے اور کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، تو تم تب اٹھ کے مسجد میں آؤ؟ غلام کا تو حق یہ بنتا ہے کہ آقا کے بلانے سے پہلے ہی پہنچے، کہاں یہ ادب تھا اور کہاں اب ایسی بے ادبی ہے کہ مؤذن کی آواز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف، اور فلاح کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف، اس کے باوجود ڈھٹائی سے بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ وہ تو مؤذن اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں بلا رہا ہے، لیکن اللہ بلائے یا کوئی بلائے ہمیں اپنی نیند سے فرصت نہیں، اور ہمیں اپنی دنیاوی جو کام ہیں ان سے فرصت نہیں ہے، اللہ جو مرضی بلاتا ہے۔ مسلسل روزے بھی رکھتے اور اس تقویٰ کی وجہ سے اللہ نے جو علم دیا تھا، وہ صاف کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے قاضی ہونے کے اعتبار سے فرمائے تھے، اور ابو بکر اور عمر نے بھی جو فیصلے کیے ہیں عدالتوں میں، انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ ما احد عالم، مجھ سے بڑا آدمی اب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے جو ان تمام فیصلوں کو جانتا ہو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو صحابی تھے، اس کے باوجود انہوں نے سعید رحمۃ اللہ کا سنا تو ان کا واللہ احد المفتیین، اللہ کی قسم وہ تو مفتیوں میں سے ایک مفتی ہے مدینہ منورہ میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کہ وہ مفتی ہے، یہ بہت بڑی شہادت ہے، حالانکہ یہ صحابی نہیں ہیں، لیکن علم میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی بڑے ہوئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے شرف، عزت، عہدے کا بڑا ہونا، درجے کا بڑا ہونا، جنت میں اعلیٰ مقام کا ملنا، اور اسی طرح ہر طرح سے قابل ادب اور احترام ہونا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اور یہ سب انہیں شرف اور عزت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ان پہ پڑی ہے، انہوں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ سنا ہے، نہیں بھی سنا دور سے ہی دیکھا ہے، تو بھی یہ بہت بڑا شرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی انسان پر پڑی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس میں کوئی کہنے میں بات نہیں ہے کہ بہت سے تابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی علم میں بڑے ہوئے تھے، کیونکہ اب ایک صحابی ہے مثلا وہ بکریاں چراتے تھے، کئی ایک کے متعلق ملے گا، آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، واپس چلے گئے۔ اب ان کی عزت، ادب، احترام، اللہ کا قرب، اس صحبت اور نگاہ سے ہو گیا سب کچھ، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے علم بھی حاصل کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، لہذا جو قرآن یاد کر لیا تھا کر لیا تھا، باقی ناظرہ قرآن دیکھ کے پڑھنا یہ نہیں تھا ان میں۔ اور تابعین میں ایسے ملیں گے جن کا علم بہت زیادہ تھا، اس صحابی رضی اللہ عنہ کا جسے پڑھنا نہیں آتا، تعلیم ہی نہیں تھی، 50-60 برس کی عمر میں مثلا وہ مسلمان ہو گئے اور زیارت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ تابعی جو بچپن ہی سے مدینہ منورہ کے ماحول میں پڑھا لکھا ہے، پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس تابعی کا علم بڑھ جائے گا۔ تو سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا علم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ گیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ حماد رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ لوٹے ہیں ایک سفر سے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مبارک ہو، یقین مانو کہ میرے بچوں تمہارا علم تو کیا، کوفہ والوں کے بچوں کا علم بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے، اور اگر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا شرف حاصل نہ ہوتا تو باقی کوئی چیز نہیں ہے جو تم میں ہو اور وہ اس میں کم نہ ہو۔ یہ انہوں نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہا تھا جو صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور انہوں نے بس زیارت ہو گئی تو وہ ایک چیز ہے، شرف انہیں حاصل۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ سعید اگر یہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ایسے فرمایا تو اس حدیث کو مانا جائے۔ ان کے اپنے شاگرد قتادہ کہتے تھے کہ میں نے سعید رحمۃ اللہ سے زیادہ مدینہ منورہ میں کسی کے پاس علم نہیں پایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں علی ابن مدینی اپنے استاد سے کہ لا عالم فی التابعین احدا اوسع علما من ابن المسیب وهو عندي اجل التابعین، میں نے تابعین میں ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ علم کسی شخص میں نہیں دیکھا، اور میرے نزدیک تو وہ تابعین میں سب سے اونچی ہستی۔ ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ حججت اربعین حج، 40 سال حج کیے، 40 مرتبہ حج کیا ہے۔ اب یہ حج کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں مکہ مکرمہ میں بھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی تھی، بڑے بڑے تابعین سے ملاقات ہوتی تھی، علم کے مذاکرے ہوتے تھے، اور یہ اپنی مجلس میں عام طور پہ دعا مانگتے رہتے تھے اور کہتے تھے اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی رکھ، اے پروردگار امن دے، اور یہ بہت عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے سلامتی مانگتا رہے، اپنے جان و مال میں سلامتی۔ اسی طرح گھر میں سلامتی، علم میں سلامتی، عقیدے میں سلامتی، بہت چیزیں جس میں انسان کو سلامتی چاہیے ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں سلامتی نہیں چاہیے ہوتی۔ تو یہ اکثر اپنی مجلس میں یہ پڑھتے رہتے تھے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ سلامتی رکھ، اللہ امن اور اطمینان سے رکھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ابن مسیب نے مجھ سے کہا، مان کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ میں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے لیے کئی کئی دن اور راتیں سفر کرتا رہا، صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ مجھے جب پتا چلا کہ فلاں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے جو انہوں نے سنی تھی، براہ راست ان سے سننے کے لیے میں پہنچا۔ پھر فرمایا کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک بات سنی ہے، ما بقی احد سمعہا غیری، اور اب دنیا میں کوئی نہیں رہا جسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد ہو، بس اکیلا میں اب رہ گیا۔ تو ہوا ہوگا ایسے، یہ کئی جگہ آتا ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس دنیا میں میں اب اکیلا رہ گیا ہوں، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ مثلا رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں رہا، تو کہتے تھے کہ اس وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 8 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے گن لیے تھے، پھر ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا، اب میرے علاوہ کوئی نہیں رہا جس نے وہ بات سنی۔ اسی طرح امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے لوگ تھے، کیا تھا، کچھ ہوا ہوگا ایسا معاملہ، اور وہ بتاتے تھے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہی تھی، وہ بات بھی آئی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں، اور اس کا تذکرہ محدثین نے عام طور پہ غسل کے باب میں کیا ہے کہ سعید رحمت اللہ علیہ کی روایت یہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ان کا آنا جانا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ ابھی مدینہ منورہ میں زندہ تھے اور یہ اس کے باوجود فتویٰ دیتے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ فقیہ الفقہا، یہ جتنے فقیہ اور مفتی یہاں پائے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، یہ ان سب سے بڑے فقیہ، فقیہ الفقہا، جسے قاضی القضات، قاضیوں کا قاضی، شیخ المشائخ، مشائخ کا بھی شیخ، حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ، جن کا تذکرہ ابھی چند دن پہلے ہوا، یمن سے مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یمن میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے، اور معاذ رضی اللہ عنہ کا بڑا تعلق تھا ان سے. میمون کہتے ہیں کہ مجھے معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور میری محبت معاذ رضی اللہ عنہ کے دل میں گھر گئی، بہت شفقت فرماتے تھے، لیکن میں نے ان کی وفات کے بعد سوچا کہ اب کہاں جاؤں، کون اتنا بڑا آدمی ہے، تو میں پھر کوفہ چلا گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا تو ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی. پھر میمون آئے ہیں مدینہ منورہ تو کہتے ہیں فسألت عن افقہ، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ سب سے بڑا فقیہ کون ہے اس وقت یہاں، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ سعید رحمت اللہ علیہ سے زیادہ بڑا فقیہ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں ہے. تو میں پھر ان کے پاس گیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے گورنر تھے، تو امیر مدینہ ہونے کے باوجود وہ اپنی عدالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے جب تک کہ سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ اس پہ ہاں نہ کرتے، کبھی خود حاضر ہوتے تھے، کبھی کسی کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے جا کے ان سے پوچھو اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ دیتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے کسی آدمی کو بھیجا، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جو جواب آیا اس سے انہیں اطمینان نہیں ہوا، تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ جو تم گئے ہو نا تو سمجھ کے بات کو نہیں آئے. تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا علم اتنا مضبوط تھا. پھر ایک مرتبہ آدمی گیا تو کہنا اس نے یہ تھا کہ عمر کہتے ہیں میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ عمر آپ کو بلاتے ہیں. تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی حاکم کی مجلس میں چلے جائیں. چنانچہ ان کی زندگی کے آگے جو واقعات ہیں بتاتے ہیں کہ اپنی اس اصول کے کتنے پابند تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا علم، ان کا احترام، پھر ان کے علمی رسوخ اور قضاء، یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ اہل علم ہی ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہیں، تو خود تشریف لے گئے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا حضرت میں نے تو اسے بھیجا تھا کہ میں آپ کی مجلس میں کب حاضر ہوں، اس سے الٹی بات کر دی، غلطی کی کہ آپ کو یہاں آنے کا کہا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا ما کان بالمدینۃ عالم الا یاتینی بعلمہ، کوئی شخص مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہے جو اپنے علم سمیت میرے پاس نہ آیا۔ ایک یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہیں جو کبھی میرے پاس نہیں آئے، ہمیشہ میں حاضر ہوتا ہوں ان کی خدمت میں یا پھر کسی کو بھیج کے بات پوچھتا ہوں۔ یہ سب چیزیں علم کے وقار کے ساتھ تھیں اور طبیعت کی بے نیازی بھی کہ کیا لینا اور کیا دینا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی ہو، اللہ جی سے مانگنا ہے جو کچھ کے مانگنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ بنو امیہ کے جب گورنر آئے ہیں دوسرے، تو سرکاری وظیفہ جو ان کو ملتا تھا وہ 30,000 سے زیادہ ہو گیا۔ گورنر نے کہا کہ سعید آئیں اور اپنا وظیفہ وصول کریں، تو انہوں نے کہا لا حاجۃ لی فیہا، کوئی ضرورت نہیں مجھے تم لوگوں کے پاس آنے کی، یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے تھے کہ مروان کی اولاد یہ ظلم مچا رکھا ہے جو انہوں نے پورے ملک میں پکڑ دھکڑ حبس، لوگوں کو جیل میں ڈالنا، قتل، غارت گری، یہ سب چیزیں جو ہیں اس سے وہ تنگ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ ان کا بس اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اسی لیے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ بات کی بنو امیہ کی، کہ حضرت ساری مملکت میں حجاج ابن یوسف نے قہر مچایا ہوا، آپ مدینہ منورہ میں اس کی دست درازی سے کیسے محفوظ ہیں؟ نہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، نہ آپ کو یہاں سے نکالتا ہے اس شہر سے، نہ کسی کو آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے۔ قال واللہ ما ادری، سعید رحمۃ اللہ کا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ یہ ایک دن اپنے والد کے ساتھ یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آیا تھا، چھوکرا لونڈا، ایسی جلدی جلدی نماز پڑھی کہ نہ رکوع پورا کیا نہ سجدہ پورا کیا، تو میں نے پتھر کی ایک مٹھی بھری کنکریاں اور میں نے پھینکی اس کی طرف تاکہ اس بچے کو سمجھاؤں کہ رکوع اور سجدہ تو پورا کرو۔ ما زلت بعد احسن الصلاۃ، اور میرا خیال ہے پھر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہوتا تھا کہ مخلص لوگ کوئی بات کہتے تھے اور اس کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ اب تک جو لوگ مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد فلاں چیز گویا ختم ہو گئی، بیعت کے بعد یہ چیز دل سے نکل گئی، تو اصل میں شیخ کی ریاضت، مجاہدہ، تعلق مع اللہ، ان سب چیزوں کا اثر ہوتا تھا اور سب چیزیں بدل جاتی تھی، محض ان کے کہنے سے بات بدل جاتی تھی۔ ایسے ایسے اللہ کے اچھے بندے ہیں کہ انہوں نے اگر کہہ دیا کسی سے کہ سگریٹ مت پیو تو بس ایسے چھٹ گیا جسے کبھی پیا ہی نہیں تھا، کہہ دیا کہ پان مت کھائیے تو بس ایسے ہو گیا جسے پان کبھی چکھا ہی نہ ہو زندگی میں، دل سے محبت نکل جاتی تھی۔ عبد الملک بن مروان خود مدینہ منورہ آیا ہے اور نیند نہیں آ رہی تھی، اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا اپنے نوکر سے کہ مدینہ منورہ آتا ہوں تو یہاں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جو وقت گزارنے کے لیے کوئی قصے کہانیاں کوئی چیز سناتا ہے، تو دیکھو جاؤ کوئی مل جائے تو اسے لے آؤ باتیں کرو، خوش گپیاں اور وقت برباد کرنا ضائع کرنا۔ وہ کیا اور تلاش کرتا رہا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مل گئے مسجد میں۔ اب یہ شاہی آدمی ہے، کھڑا رہا کہ اٹھ کے میرے پاس آئیں گے، پوچھیں گے مجھ سے۔ بڑوں کے یہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دماغ بھی تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اشارہ کیا، پھر انگلی سے بلایا۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے مسجد میں، نہیں اٹھے، دیکھتے رہے بیٹھے۔ اب یہ خود چل کے آیا اور کہا کہ دیکھا نہیں میں تمہیں بلا رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا کام ہے مجھ سے؟ اس نے کہا امیر المومنین عبد الملک یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انہیں تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا نام تو نہیں لیا۔ انہوں نے تو کہا ہے دیکھو کوئی آدمی جس سے ہم باتیں کر سکیں، تو کوئی آدمی اس وقت نہیں مل رہا، تم ہی ایک بیٹھے ہو تو چلو۔ تو فرمایا جا کے امیر المومنین سے کہنا کہ ایک آدمی ایسے ملا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، کہ آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ کی مجلس میں آؤں، آپ کے پاس بیٹھ کے گپے لگاؤں۔ اب یہ پہنچا ہے، بلکہ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پہ ہی کہہ گیا اور کہنے لگا ما ارا ھذا الشیخ الا مجنونا، مجھے تو آپ پاگل معلوم ہوتے ہو، دیوانے ہو۔ پھر جا کے کہا، ساری بات عبد الملک کو بتائی تو اس نے کہا وہ بہت بڑے آدمی ہیں، انہیں نہیں چھیڑنا، انہیں نہیں تنگ کرنا۔ تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ علم لے کر ان نالائکوں کے پاس چلے گئے ہوں اپنے علم کو تلوانے، اس کی قیمت لگوانے کے لیے۔ کسی نے بات پوچھی ڈھنگ کی، جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تو بتا دی، نہیں پوچھی یہ بھی کبھی نہیں۔ پھر حج کیا عبد الملک بن مروان نے، اور جب مدینہ منورہ آیا ہے تو مسجد کے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس سے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ کیا کہ انہیں بلاؤ۔ تو آدمی گیا، اسے کہا امیر المومنین دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری کوئی ایسی ضرورت ہے نہیں ان سے ملنے کی، اور میرا خیال ہے انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور زندگی کا کون سا ایسا کام ہے جو میرے بغیر ان کا حل نہ ہو اور ان کے بغیر میرا حل نہ ہو۔ جاؤ، وہ چلا گیا اور جا کر جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہی جا کے کہہ دیا۔ اسی کا پھر جاؤ اور حضرت سے عرض کرو، پھر وہ گیا، پھر اس نے کہا، پھر انہوں نے وہی کہا۔ اب دوسری مرتبہ اس سپاہی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا اگر امیر المومنین نے آپ کا نام کوئی ادب احترام سے نہ لیا ہوتا نا تو اب میں سر اتار کر لے جاتا، ہم اتنے وفادار ہیں اپنی حکومت کے۔ تو ان کا انہیں جا کر پھر وہی کہو جو میں نے تمہیں پہلے کہا تھا، اور ساتھ یہ بھی بڑھا دینا کہ اگر میں سر اتارنے میں خیر ہے تو لے جاؤ، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اور وہ یہ کہیں کہ میں دو زانو بیٹھا ہوں تو دونوں گھٹنے اٹھا لوں اور اپنے بیٹھنے کی نشست تبدیل کر لوں تو میں اتنا کرنے کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ ایسے ظالم حکمران۔ عبد الملک تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا رحم اللہ با محمد ابا الا سلابتن، اللہ تعالی رحم کرے حضرت پہ، بس ان پہ تو ہماری حکومت کی مخالفت کی ایک دھن سوار ہو گئی ہے، ان میں سختی آ گئی ہے۔ اس لیے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ملک میں جو کچھ ظلم ہو رہا تھا اس پہ بولتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کیا جا سکتا. حضرت عمران رحمت اللہ علیہ ہیں, یہ ان کے شاگردوں میں سے تھے, اور کہتے تھے کہ میں نے ان کے موقف میں کبھی نرمی نہیں دیکھی. اور بنو امیہ جو ظلم کر رہے تھے یہ مسلسل اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے, اور کبھی انہوں نے بنو امیہ کی حکومت سے کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ بنو امیہ کا ایک شہزادہ انہیں نظر آ گیا تو یہ رکے اور اس شہزادے سے کہا کہ کیا حال ہے, کیا ہو رہا ہے؟ تو اسے کہا حضرت سب خیر ہے. فرمایا ہاں خیر تو ہونی ہے جہاں تمہارے کتے خالص دیسی گھی کھائیں اور لوگ فاقوں سے مرے, وہاں خیر ہی خیر. حرہ کا واقعہ ہوا ہے, حملہ ہوا ہے, تمام مورخین اور محدثین اس کا ذکر کرتے ہیں, کبھی براہ راست کرتے ہیں کبھی بالواسطہ کرتے ہیں. اور حرہ کے واقعے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, تابعین کی شہادت ہوئی ہے. کون سا ایسا قابل ذکر مورخ ہے جس نے اس کا واقعہ نہ بیان کیا؟ اور ابن خلدون نے بیان کیا, ابن کثیر نے بیان کیا, امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس چیز سے, طبری بیان کرتے ہیں سارے مورخین. اور اب ایسے محققین نالائق پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک نے کتاب لکھی ہے کہ حرہ کا واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری دنیا جانتی ہے کہ چاند پر انسان پہنچا ہے, اور اب ایک آدمی نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی اور اس نے کہا یہ سب کچھ فراڈ ہے, چاند پہ گئے ہی نہیں تھے. اور جس کو دکھایا امریکہ ہی کے ایک جزیرے پہ مصاب اترے تھے نیل آرمسٹرانگ, اور اس کی فلم بنائی گئی ہے, اور لوگوں کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ چاند پہ گئے, چاند پہ کوئی گیا ہی نہیں. یہ ایسی باتیں اب تحقیق سے اس نے کتاب لکھی کہ حرہ کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا. وسعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ حرہ کے اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جدا نہیں ہوئے. اب یہ مشکات میں بھی آیا ہے, پھر اسے بھی جھٹلا لو تو حدیث پہ اعتبار ہی اٹھ جائے گا. اور انہوں نے کہا جب فوجیں داخل ہوئی ہیں مسجد نبوی میں تو میرے علاوہ کوئی مسجد میں نہیں رہا تھا, اور جو آتا تھا گروپ فوج کا مسجد میں گزرتے تھے کہتے تھے انظروا الی ھذا المجنون, یہ ایک پاگل بس بیٹھا رہتا ہے اور تو کوئی آیا ہے نہیں جسے قتل کرنے اور مارے. لوگوں نے پوچھا آپ نماز کیسے پڑھتے تھے, پھر نابینا ہو گئے تھے؟ تو فرماتے تھے کہ سمعت اذانن فی القبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی, ثم تقدمت فاقمت وصلیت وما فی المسجد احدا غیری, میرے علاوہ پھر مسجد میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا, تو میں کھڑا ہوتا تھا پھر خود ہی اقامت کرتا تھا, خود ہی نماز پڑھ لیتا تھا. تو ان حرہ کے ایام میں وہ مسجد سے نکلے ہی نہیں, رات کو چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ لوگوں میں امن آ گیا, طبقات ابن سعد میں بھی اس کا ذکر ہے. امن ہوا مدینہ منورہ میں تو لوگ گویا کرفیو ایک طرح کا لگ گیا تھا, لوگ نکلے اپنے گھروں سے اور پھر مسجد میں آنے لگے. پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی حکومت آ گئی تھی مدینہ منورہ میں, انہوں نے جابر بن اسود کو گورنر مقرر کر دیا تھا, تو اس نے بلایا بیعت کے لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لو. تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی انکار کر دیا, ان کا نام میں عبداللہ کی بھی بیعت نہیں کرتا, اکیلے بیعت نہیں کروں گا, لوگوں کو بلاؤ, لوگ سب آئیں, میرے ایک آدمی کی بیعت کا کیا ہے؟ تو جو خلافت کا مزاج تھا کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کی کثرت کس طرف ہے، بنے ہوئے لوگ تھے نا، اب اسے آپ جمہوریت کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن بنے ہوئی جب قومیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا ووٹ بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمتہ اللہ عنہ کا، لوگ آ جائیں تو پھر میں بیعت کروں گا، میں اکیلے بیعت نہیں کرتا۔ تو گورنر ان کا جابر جو تھا وہ پہچانتا نہیں تھا کتنے بڑے آدمی ہیں، تو 60 کوڑے لگوائے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ پتا چلا تو بہت ناراض ہوئے اس سے، اور کہا مالنا ولی سعید، حضرت سعید رحمت اللہ علیہ ان کی مخالفت تو ان کو سزا دینے کی کیا آخر ضرورت ہے، دا ہو چھوڑ دو انہیں۔ تو یہ جانتے تھے کہ خلافت کا مزاج کیسا ہے۔ پھر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ یہ تو عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہو گیا تھا 84 ہجری میں، تو عبد الملک نے اپنے چاروں بیٹوں کے لیے خلافت پہ بیعت لینی چاہیے، یا تین تھے، ولید تھا اور سلیمان تھا، یہ دو بڑے تھے، ان کے لیے بیعت لینی چاہیے تھی۔ ہر طرف خط لکھا، مدینہ منورہ میں ہشام ابن اسماعیل کو خط لکھا اور اسے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں سے بیعت لو میرے بیٹوں کے لیے، کہ میں اب ہوں اور میرے بعد میرے بیٹے ولید اور سلیمان بنیں گے۔ تو اب سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پیغام بھیجا گیا کہ آپ ان دونوں کے لیے بھی بیعت کریں اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو نہیں مانے، ہشام نے بلایا اور پھر فوج کو کہا کہ 60 درے اس آدمی کو لگاؤ، اور افواہ یہ پھیل گئی کہ اس لیے بلا رہے ہیں کہ قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے ایک ایسے پہن لیا جیسے یہ شارٹس ہوتی ہیں، ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک ایک لباس ایسا پہن لیا، چل پڑے پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، اور پوچھا ان سے کہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہو، تو لوگوں نے کہا آپ کو جیل لے کے جا رہے ہیں۔ تو فرمان لگے اچھا میں سمجھا پہاڑ پہ اس لیے لے کے جا رہے ہو کہ یہاں سولی پہ چڑھا دو گے، میں کبھی بھی یہ شارٹس یہ نکر یہ بڑی چیز نہ پہنتا، میں نے تو اس لیے پہنی کہ میں نے کہا کہیں ظلم کرو گے تو ستر نہ کھل جائے۔ پھر لکھا گیا عبد الملک کو کہ مدینہ منورہ میں بس یہ آدمی ہے شرارت کرتا ہے، تو اسے بڑا سخت خط لکھا، اسے کہا چھوڑ دو، واللہ احوج الى ان تصل رحمہ، خدا کی قسم ان پہ سختی کی بجائے ہم اس کے مستحق ہیں کہ ان سے اچھی طرح بنا کر رکھے، لیکن یہ اپنے اصول پر قائم رہے کہ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ اور یہاں مدینہ منورہ میں یہ ہو رہا تھا کہ جیل میں لے گئے، پھر ایک بکری ذبح کی اور بکری کی کھال اتار کے گرم کھال ان کے جسم کو ننگا کر کے اس پہ لپیٹ دی۔ اور جب بھی کوئی تنگ کرتا تھا تو ہشام گورنر تھا، کہتے تھے اللہ انصرنی من ہشام، اللہ ہشام کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سیاست نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ابواب پڑھنے کے ہیں، اور ولید اور سلیمان کی بیعت باپ کے بعد، ان کا موقف کیا تھا، کہتے تھے خدا کی قسم میں کبھی ان دو لڑکوں کی بیعت نہیں کروں گا دن اور رات جب تک مجھے پتا چل رہے ہیں، یعنی میں پاگل ہی ہو جاؤں۔ فرماتے تھے ایک بس جو موجودہ حاکم وقت ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کی بیعت ہونی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم اس کے بعد اس کی اولاد پھر اس کی اولاد ان کی بھی بیعتیں لیتے پھرتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیعت ایک کی ہوگی اور دوسرا اگر دعویٰ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تو میں دو آدمیوں کی بیک وقت بیعت نہیں کروں۔ یہ حدیث پہ بھی عمل تھا اور اڑ گئے تھے اس بات پہ۔ ان کے مشیر بھی تھے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے, مشورہ دیتے تھے. تو ان کے ایک شاگرد نے انہیں مشورہ دیا, اس کا حضرت بڑا سخت دور آ گیا ہے تو آپ مسجد میں, یہ جو ہشام آتا ہے نا وہ بھی نماز پڑھتا ہے, تو آپ اپنے مقام پہ جہاں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں, اس کی نظر پڑتی ہے خام خاپر فساد پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا سبحان اللہ کم تو مز اربعین سنہ, 40 سال سے مسجد کے اس حصے میں نماز پڑھ رہا ہوں, گورنر کی وجہ سے چھوڑ دوں یہ کیوں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عمرے پہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا عمرے پہ جاؤں, اتنی تکلیف بھی اٹھاؤں, پیسہ بھی خرچ کروں, اور نیت عمرے کی نہ ہو بلکہ حکومت سے بچنے کی ہو تو کیا ثواب ملے گا؟ ان کا اچھا حضرت پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ بیعت ہی کر لیں. تو فرمانے لگے آنکھیں نہیں رہی نا, جس دن دل اندھا ہو گیا اس دن بیعت بھی کر لوں. ہشام نے جب یہ رویہ دیکھا تو پھر اس نے خط لکھا عبد الملک کو, تو عبد الملک نے پھر منع کیا, اس نے کہا اس طرح نہ کرو اور ان چیزوں کو چھوڑ دو, کیونکہ وہ اس شہر میں سب سے زیادہ علم والے. لیکن یہ زیادہ ہی وفادار تھا حکومت کا, اس نے انہیں 30 درے لگائے اور پھر وہی لباس پہنایا اور لوگوں کے سامنے چبوتروں پر کھڑا کرتا تھا کہ لوگوں دیکھو یہ شخص ہے حکومت کا باغی, خبردار جو اس کا ساتھ دیا. اور لوگ چھوڑ گئے, بہت لوگ چھوڑ گئے. یہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر یہ لگا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور اس کشمکش میں کہیں سطر نہ کھل جائے, تو میں نے اس لیے یہ لباس پہن لیا. تو جب 30 درے مارے تو فرمایا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو ایسی دھمکی دی تھی, تو انہوں نے کہا مجھے پہلے بتا دیتے کہ قتل نہیں کرتا تو میں تو تمہارے لیے اپنا لباس بھی نہ بدلتا. اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد کہتی ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے تھے سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس, تو کہتے تھے اللہم اعز دینک, اللہ اپنے دین کو پھر سے غالب کر دے, واظہر اولیاءک, اور اللہ حکومت ان کو دے دے جو تیرے دوست ہیں, واخذ اعداءک فی عافیت لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر سے رکھ, اور یہ خیر اسی وقت ہوگی جب ظالم حکمران یہ ذلیل ہو جائے. اس سارے واقعے کے بعد بس مسجد میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے, اس لیے کہ لوگ ڈرتے تھے کہ اس شخص سے اب تعلق اگر رکھا تو حکومت پکڑ لے گی. چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ بالکل اکیلے بیٹھے ہیں, تو میں نے کہا ماں شانو کیا ہو گیا ہے؟ تو ان کا اٹھو میرے پاس سے مت بیٹھو, تمہیں پتہ نہیں ہے حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں بیٹھے, اور جو کوئی بھی آتا تھا کہتے تھے دیکھو مجھے درے مارے ہیں حکومت نے, وہ منع الناس ان یجالسونی, اور منع کر دیا ہے کہ کوئی میرے پاس نہ بیٹھے, اٹھ جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے سر بھی مصیبت آ جائے. اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تم حکومتوں کے مظالم دیکھتے ہو اور تمہارے دلوں میں نفرت اس سے پیدا نہیں ہوتی, تم اگر نہیں قربانی دے سکتے تو کم سے کم ان چیزوں سے دل میں نفرت ضرور رکھنا, لے کے لا تحبط اعمالکم, ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ جو ظالموں کے ظلم کی حمایت کرتا ہے اللہ تعالی اس حمایت پر بھی اسے سزا دیتا ہے. اور یہ بات ہم سب کے سوچنے کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کتنے ہی ظالم ہیں, ہم انہیں ظلم کرتا ہوا دیکھتے ہیں, اس کے باوجود ہم نہیں بولتے, کچھ نہیں کہتے, وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلقات، رشتہ داریاں، اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. اگر ہر آدمی ظالم پر گرفت کرنے لگے اور نکیر کرنے لگے تو پھر ظلم ایسے نہ بڑھے جیسے کہ اب معاشروں میں نظر آتا ہے.